بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات جیسا کہ ابھی آپ نے سنا محترمی زیدی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم وسط میں آ گئے تقاریر کے چوتھی تقریر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو بظاہر بہت آسان لگتا ہے ایک تقریر یا ایک 10 تقریروں کے مجموعے کو پیش کرنا, لیکن جہاں ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسا عنوان کہیے جو ہماری حیات کا عنوان ہو, ہماری ہستی کا عنوان ہو, ہمارے وجود کا عنوان ہو, اس پر گفتگو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا ہوں. یہ آپ کی دعائیں ہیں, یہ آپ کی نیک تمنائیں ہیں جو میرے تعلق سے ہیں اور حتمن ہیں, میرے علم میں ہیں, کوئی مجھ سے نہ کہے آ کر اس کے باوجود بھی ہے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے, خاص طور پر شہزادی امت کے تعلق سے گفتگو کرنے کے حوالے سے, اور ان کی ذات مقدسہ پر لب کشائی کرنے سے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے, اس لیے کہ کبھی کبھی تو دل میں خیال یہ بھی آتا ہے کہ کیا ہم میں قابلیت ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کر سکیں, اور کیا سماعتیں اس قابل ہیں کہ وہ اس تذکرے کو قبول کر سکیں. نہیں معلوم کیا اس میں مصلحت خداوندی ہے, مگر ایک امکان کہہ دیجئے یا ایک کیفیت کہیے ہوپ کی, جس سے میں ہمیشہ اپنے آپ کو نزدیک پاتا ہوں, اور وہ یہ کہ آپ اپنا کام کیے جائیے, اثر ڈالنے والا اثر ڈالتا رہتا ہے. آپ ذکر کرتے جائیے, اس تذکرے کو باقی رکھنے والا باقی رکھتا چلا جاتا ہے. ہماری مجال نہیں ہے. یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس ادارے کی اپنی ایک طبیعت کہہ لیجئے, یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس ادارے کے تعلق سے توفیق الہی سمجھ لیجئے, کہ جس نے ہم سب کو اس بہانے شہزادی کے تذکرے کے بہانے ہمیں یہاں جمع کیا ہے. وگرنہ ہم کیا, ہماری بساط کیا, ہماری مجال کیا, ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کب تک رہنے والے ہیں, ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ تذکرہ ہے جو ہمیں باقی رکھتا ہے, اور اسی تذکرے کے نتیجے میں آپ یقین جانیے, یہ میرا ایمان ہے اور یہ آپ ہی سے مجھ تک یہ ایمان پہنچا ہے, کہ یہ تذکرہ ان کا کی جائے, آپ کی حیات جاویدانی ہو جائے گی, پھر آپ کو موت چھو نہ سکے گی, پھر آپ کو مرگ کسی صورت مس نہ کر سکے گی. تذکرہ زندوں کا کیجئے, زندہ رہ جائیے. میں خفتگان خاک کا تذکرہ کیوں کروں, میں گزرنے والوں کا تذکرہ کیوں کروں, میں مر جانے والوں کا تذکرہ کیوں کروں, میں تو ان کا تذکرہ کروں گا نا کہ جن کو اللہ نے باقی رکھا ہے, اور شاید اسی لیے باقی رکھا ہے کہ دیکھو ان کو باقی رکھا ہے تاکہ تم ان جیسے ہونے کی کوشش کرو, تذکرہ ان کا کرو تاکہ تم بھی باقی رہ جاؤ. ایک لفظ بھی اس گفتگو میں اضافی نہیں ہے, ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ زور خطابت ہے جس کے نتیجے میں آپ گفتگو کریں, قطعاً نہیں. یہ میرا ایمان ہے, ایمان کو خطابت کی ضرورت نہیں ہوتی, ایمان کو ایمانیات کی ضرورت ہوتی ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. کتنی مشکل ایک زندگی ہے جس سے انسان گزر رہا ہے, کوئی کم مسائل ہیں آپ کے لیے, کوئی کم مشکلات ہیں آپ کے لیے, مگر عجیب بات دیکھتا ہوں میں, یہاں نہیں آپ بھی جاتے ہیں سامع کے طور پر, میں بھی جاتا ہوں مقرر کے طور پر, ذاکر کے طور پر, خطیب کے طور پر, میں دیکھتا یہ ہوں کہ ساری زندگی کی مشکلات اس در و دیوار سے باہر رہ جاتی ہیں. پھر کم از کم یہ ایک گھنٹہ, ڈیڑھ گھنٹے, دو گھنٹے, یہ ایک ایسی تھراپی آپ کی ہوتی ہے کہ پھر آپ کو زمانے کی مشکلوں سے متعلق کوئی تصور آتا ہی نہیں ہے. ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ بس ہم اس محفل میں آتے ہیں اور کسی کے ہو جاتے ہیں, تو کیوں نہ اس محفل کو اپنی زندگیوں پر طاری کر لیں تاکہ پھر ہم انہی کے ہو جائیں, کسی اور کے نہ ہو سکیں. یہ زندگی اگر اتنی محیط ہو جائے اور اس طرح سے یہ تذکرہ زندگی پر غالب آ جائے تو اس سے بہتر اور کیا تذکرہ ہو سکتا ہے. میں مسلسل سما کراشی کر رہا ہوں آپ کی, گزشتہ تین روز میں نے آپ کی سما کراشی کی ہے, دن جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں میں اپنے لیے یوں سمجھیے کہ کام میں کچھ اضافہ ہی کرتا چلا جا رہا ہوں, اور میں نہیں چاہتا کہ آنے والا ہمارا محترم سامے, ہماری بہن جو اتنی یوں سمجھیے کہ اپنی ذمہ داری کو ایک طرف ڈال کر یہاں تشریف لاتی ہیں, ہماری مومنات, ہماری بہنیں, میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس بارگاہ سے مایوس جائے کم از کم کلام کے تعلق سے, ورنہ تو اس بارگاہ سے کبھی کوئی مایوس گیا ہی نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ مایوسی نہ ہو تو اچھا ہے, اور اس مایوسی کو میں دور بھی کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں قرآن کا سہارا لیتا ہوں, قرآن فہمی کا سہارا لیتا ہوں, اور اس کے تعلق سے آپ کو گفتگو اور آپ تک گفتگو کو پہنچانے کی عزت حاصل کرتا ہوں. مسلسل سورہ کوثر کی تلاوت کر رہا ہوں, بہت ہی چھوٹا سورہ ہے, تین آیات پر مشتمل سورہ ہے, اور ظاہر ہے کہ کل میں نے اس کی ایک تاریخی حیثیت پر, جو اس کا تاریخی پس منظر کہہ لیجئے شان نزول کے حوالے سے, اس پر گفتگو کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. سیر حاصل گفتگو تھی یا نہ تھی, لیکن کم از کم میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے نوجوان یا وہ ہمارے سننے والے جو متحمل ہو سکے ہیں یقیناً وہ کسی نہ کسی نتیجے پر کل کی مجلس کے بعد پہنچے ہوں گے. ہمارے لیے حتمی سورس مالک ابن انس نہیں ہے, میں کل کی گفتگو کو آج کی گفتگو سے ملحق کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں, کہیں بھی یہ سمجھ میں بات اگر نہ آئے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس جس طریقے سے آپ نزولی ترتیب کو اور خاص طور پہ شان نزول کو دیکھتے ہیں قرآن مجید کے سوروں کے تعلق سے, تو یاد رکھیے ہمارے پاس کبھی بھی شان نزول کے حوالے سے ہم نے مالک ابن انس کو اتھارٹی نہیں جانا. مالک ابن انس کو جنہوں نے اتھارٹی جانا انہوں نے ایک مرتبہ یہی کہا کہ مالک بڑی اتھارٹی ہے یا عبداللہ ابن عباس بڑی اتھارٹی ہے. یہی مشکل پیدا ہو جاتی ہے جب ایک انسان کو دوسرے انسان سے ملایا جاتا ہے اور اس کا تقابل کیا جاتا ہے, تو یہ اپنے مقام پر صحیح ہے کہ دونوں اصحاب رسول ہیں, یہ اپنے مقام پر صحیح ہے کہ دونوں صحابی ہیں, لیکن جب بات فوقیت کی آتی ہے, جب بات برتری کی آتی ہے, جب بات یوں سمجھیے کہ ایک درجہ بلند ہونے کی آتی ہے, تو وہاں پہ خود مفسر فی زمانہ چوز کرتا ہے کہ مالک کی اتھارٹی نہیں ہے عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے. عبداللہ ابن عباس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے, عبداللہ ابن عباس کے متعلق تاریخ نے رقم کیا ہے, شاگرد رشید ہیں, حلال مشکلات, مولا کائنات, اسد اللہ الغالب, علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے. مفسر نے اپنے طور پہ عبداللہ ابن عباس کے قول کو پسند کیا، میں نے اس کو بہت دور تک دیکھا، میں نے اس طرح سے نہیں دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس کا قول تھا، میں نے کہا کہ جہاں سے علم کا اکتساب کیا ہے عبداللہ ابن عباس نے، شاید اس علم کے اکتساب نے خود عبداللہ ابن عباس کی لاج رکھ لی مفسر کی نگاہوں میں، اور ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کو یہ کہتا ہوا پایا ہے تاریخ نے یا مؤرخ نے کہ یہ سورہ مکی نہیں ہے بلکہ یہ سورہ مدنی سورہ ہے۔ یہ بحث اپنے مقام پر جاری ہی تھی کہ درمیان میں میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ پہلا ہی ظاہر ہے کہ اس میں کلمہ حصر کا ہے، کلمہ حصار کا ہے، اور ایسا کلمہ ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد اب جب گفتگو کا آغاز اس سورے میں ہوا تو پھر عطا الہی کے تذکرے سے ہوا ہے۔ اس عطا الہی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، قرآن مجید میں دو طرح سے اس لفظ کو یا اس لفظ کے تعلق سے ترجمے کو استعمال کیا گیا ہے۔ ایک ترجمہ جب کبھی عطا الہی کے تعلق سے آتا ہے تو دینے کے معنی میں آتا ہے، اور ایک مرتبہ ترجمہ استعمال کیا جاتا ہے یا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کو بخش دینے کے تعلق سے کیا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، ہماری زبان اردو ہے، ہم اردو زبان میں جب تفسیر کو دیکھتے ہیں تو چونکہ زبان خود محدود ہے لہذا تفسیر بھی بڑی محدود سی نظر آتی ہے، جہاں زبان لامحدود ہو جائے تو وہاں تفسیر بھی لامحدود نظر آتی ہے۔ فی زمانہ آج تک کوئی ایسی زبان سوائے عربی زبان کے دنیا میں نہیں ہے کہ جو پوری طرح سے یوں سمجھیے کلام کا حق ادا کر سکے، آج تک کوئی ایسی زبان نہیں ہے۔ یہ میرا کہنا یہ نہ سمجھیے کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ جو پڑھتا ہوں جو سمجھتا ہوں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں بہت ساری چیزوں کو میں فلٹر آؤٹ اس لیے کر لیتا ہوں کہ کہیں آپ کی سماعت پر گرا بات نہ ہو جائے، بار بار کسی بات کو میں نہ دوہرا ہوں۔ یہاں کہنے والوں نے کہا ادق تحقیق کے بعد کہا ہے کہ کوئی ایسی زبان نہیں ہے آج تک سوا عربی کے جس نے ایک لفظ کے پیرلل ایک لفظ کے متوازی دوسرا لفظ رکھ دیا ہو اور حق ادا ہو گیا ہو۔ بالکل یہی کیفیت اردو زبان کی بھی ہے، ہم بڑے مجبور ہوتے ہیں اردو زبان میں، اور ہمارا مفسر بھی بڑا مجبور ہوتا ہے اردو زبان میں کہ جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ عربی سے ترجمہ کر دیجئے یا آپ فارسی سے ترجمہ کر دیجئے یا آپ براہ راست اردو زبان سے کوئی ایکسپریشن دینے کی کوشش کیجئے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کے تعلق سے دینے اور دلانے کی گفتگو ہوتی ہے تو وہاں کبھی لفظ عطا استعمال کر دیا جاتا ہے، کبھی وہاں داد و دہیش استعمال کر دی جاتی ہے، کہاں کبھی ایک لفظ بخشنے کا استعمال کر دیا جاتا ہے، کبھی دینے کے تعلق سے گفتگو ہو جاتی ہے۔ لگتا ایسا ہے پڑھنے والے کے لیے، خاص طور پر میرا وہ نوجوان پڑھنے والا جو سرسری تفسیر سے گزرتا ہے، وہ سمجھتا ہے سبھی ایک دوسرے کے مترادف لفظ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دینا کچھ اور ہے، بخش دینا کچھ اور ہے، عطا کر دینا کچھ اور ہے، اور کسی کے حوالے کر دینا کچھ اور ہے۔ اب یہ چار مختلف صورتیں ہیں، اس میں ایک صورت کوثر کی بھی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے پاس لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے تجھے کوثر دے دی، اب کوثر دے دی اور ظاہر ہے کہ نتیجے میں اب وہ کوثر، اب جو آپ نے تحقیق کی اور ذرا سی آپ نے ایک عمیق نگاہ ڈالنے کی کوشش